جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے ایک سیٹنگ سینیٹر کو اس بنا پر سزا دیے جانے کے حوالے سے کہ انہوں نے گزشتہ سال ایک تقریر میں ججوں کو دھمکی دی تھی، جس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کے افغان امبیسی کے دورے کے بارے میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پھر پاکستان سپریم کورٹ نے پاکستانی نیشنل کے غیر ملکی بینک اکاؤنٹوں کے بارے میں ایک نوٹس دیا ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے. اور پشاور کے علاقے میں یعنی خیبر پختونخوا صوبے میں بلاسفیمی یعنی توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، وہ ہمارا موضوع بنے گا. اور آخر میں ہم ان شامی مہاجرین اور پناہ گزینوں کی حالت زار کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اس وقت مختلف کیمپوں میں شدید سردی کے موسم میں بڑے ہوئے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا ہمارے ساتھی کی ایک مختصر رپورٹ ہے سینیٹر کو ڈسکوالیفائی کیے جانے کے بارے میں اور ایک مہینے کی سزا سننے کے بارے میں.
سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے نحال ہاشمی کے خلاف توہین عدالت کے کیس کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد اسے جمعرات کو سنایا. بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے 2-1 کی اکثریت سے کیے جانے والا فیصلہ پڑھ کر سنایا. بینچ میں شامل سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوست محمد خان نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے. فیصلے کے مطابق نحال ہاشمی کو 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی سینٹ کی رکنیت بھی ختم ہو گئی ہے. عدالت نے نحال ہاشمی کو 50,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، جس کی عدم ادائیگی پر انہیں مزید 1 ماہ قید کاٹنا پڑے گی. نحال ہاشمی کی طرف سے اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے. انہیں ایک ایسے وقت میں توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت کے بعض دیگر رہنماؤں کی طرف سے گزشتہ سال انہیں نااہل قرار دیے جانے کے بعد عدالت عظمیٰ پر تنقید کی جا رہی ہے.
اور میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب ہیں جو لا ایکسپرٹ ہیں، اور سلمان عابد صاحب ہیں سیاسی تجزیہ کار ہیں. آغاز کروں گا بھٹا صاحب آپ سے کہ ایک ایسے ماحول میں جب کہ پاکستان میں ہر شخص اٹھ کے عدالتوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، میں کسی پارٹی کا کسی فرد کا نام نہیں لوں گا، کیا یہ سزا ایک کو ایگزامپل بنانے کے لیے دی گئی؟
میں سمجھتا ہوں کہ حالات اب اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ جس وقت بھی آپ ٹی وی کھولیں تو سیاستدان جو ہیں خاص طور پہ جو گورنمنٹ سے متعلق ہیں وہ مسلسل توہین عدالت تو دور کی بات ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر نارک ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی معافی مانگ لے بغیر کسی شرط کے تو اس کو انکنڈیشنل اگر کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سزا دی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی یہ شاید پہلا کیس ہو کہ جس کے اندر یہ سزا دی گئی ہو، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگوں میں ایک تاثر عام ہو گیا تھا کہ اگر توہین عدالت کر بھی دی جائے تو عدالت عالیہ یا جس بھی عدالت کا ہو وہ سامنے جانے کے اوپر وہ معاف کر دیتی ہے، اور یہ تاثر اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس یوز کرنا شروع کر دیا. اور آج آپ دیکھیں آج ایک اور پنجاب سے پولیٹیشن ہیں ان کو بھی نوٹس توہین عدالت کا دے دیا گیا. تو اس کا مقصد بیسیکلی آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک انٹیمیشن گئی ہے کہ عدالتوں سے متعلق کوئی اس قسم کی بات کو اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ جن کو نہ صرف یہ کہ ان کو آپ اسکینڈلائز کریں بلکہ دھمکیاں، کیونکہ اس کیس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف توہین عدالت نہیں تھی بلکہ کچھ ایسا تاثر ملا تھا ججوں کو کہ جیسے دھمکیاں دی گئی ہیں اہل خانہ کو ججز کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی گریویٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا ہو کہ اب معاملات حد سے بڑھ گئے ہیں، لہٰذا اب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھی اس قسم کی بات کرے گا تو ان کے خلاف سزا ہوگی. اور اس میں یقیناً جو سزا دی گئی ہے آپ دیکھیں کہ ان کی ممبرشپ گئی سینیٹ کی، اور اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن آ گئی کچھ عرصے کے لیے. اور یہ چیزیں جو اب آ گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج رات سے ہی ٹی وی کے اوپر وہ سلسلہ بند ہو جائے جو پچھلے کئی ماہ سے جاری تھا پاکستان کے.
اچھا, ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے حکمران پارٹی کے کئی رہنماؤں کو اس پروگرام میں بلانے کی کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. سلمان عابد صاحب, اس سزا کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوں گے؟ سلمان عابد صاحب, آپ لائن پر ہیں؟
عدالتیں جو ہیں ان کو ایک خاص مقصد کے تحت, ایک خاص آبجیکٹو کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کر رہی ہیں یا ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں. نواز شریف نے آج بھی کہا اور اسے کل بھی کہا اور ہمیشہ مسلسل کہہ رہے ہیں, وہ ایک بنیادی بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیانیہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے یہ فوج کے دباؤ کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلے کر رہی ہے, اور انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اور جو ججز ہیں وہ ایک ٹول کے طور پر کام کر رہے ہیں, اصل میں تو یہ فوج نے ان کو نکالا ہے. اب اس لیے وہ بار بار یہ نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ فوج اور جوڈیشری کے کانٹیکٹ میں, تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن تو یہ ہے نا کہ اگر آپ پاکستان میں اداروں کو استحکام چاہتے ہیں, اداروں کی بالادستی چاہتے ہیں یا اداروں کی رد چاہتے ہیں, تو آپ کو اداروں کو مینٹین کرنا پڑے گا, ان کو تسلیم کرنا پڑے گا, ان کا فیصلہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب جو بھی بھٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اس سے لوگ رک جائیں گے, یہ رکیں گے نہیں, کیونکہ یہ نیریٹو ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے فروری میں نواز شریف کے اور مریم نواز کی جو سزائیں کا مطلب کا فیصلہ ہے, اگر اس میں بھی ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ تو اسی بیانیے کو لے کے چلیں گے کہ عدالتوں نے ان کے ساتھ سیاسی انتقام لیا جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ بدستور موجود رہے گی, کیونکہ یہ پی ایم ایل این کا اور بالخصوص نواز شریف کا بیانیہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو باقی لوگ جس انداز سے چڑھائی کرتے تھے جوڈیشری کے اوپر, ججز کے اوپر, اب کیا وہ نحال ہاشمی کی سزا کے بعد رک سکیں گے, یہ ایک سوال ہے. لیکن یہ رکیں گے اس صورت میں اگر نواز شریف صاحب خود کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر نواز شریف انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ اپنے ساتھیوں کو جوڈیشی کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے, ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اصولی طور پر تو دیکھیے نا فیصلے سیاسی میدان میں ہونے چاہیے, لیکن اگر ہم اپنے سیاسی فیصلے سیاسی میدان میں نہیں کریں گے تو پھر جوڈیشری کے اوپر ایک دباؤ بڑھتا رہے گا کہ وہ سارے فیصلے خود کرنا شروع کر دے. اس سے ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم آ گیا ہے اور ججز جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو پاکستانی ہیں جن کے فورن اکاؤنٹس ہیں, جن کی فورن پراپرٹی ہیں, وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں گے. اصلی طور پہ تو یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے, اگر حکومتیں یہ پرفارم نہیں کریں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل امپلیکیشن یہ پڑے گی کہ آپ کی ڈیموکریسی بھی شرنک ہوگی اور آپ کی جو پولیٹیکل پرسپشن ہے سوسائٹی میں وہ بھی شرنک ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کا رول بڑھ رہا ہے, جوڈیشری کا رول بڑھ رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے اس میں سے ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے جن کو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور تیسری ایک جو اہم پہلو ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ جو باقی جماعتیں ہیں جو بظاہر تو کہتی ہیں کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ جو بار بار توہین عدالت کے معاملات چل رہے ہیں, چاہے اس میں پی ایم ایل این کے لوگ شامل ہیں, چاہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں, اگر یہ ایک نیوٹرل طریقے سے سب وہ لوگ جو ہیں جو اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں جیسے ابھی بھٹا صاحب نے کہا, اگر ان کے خلاف ایک سب کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا یا سب کے خلاف سزائیں نہیں آئیں گی یا سب کے خلاف نوٹس نہیں لیا جائے گا, تو اس سے پھر یہ تاثر نہیں ابھرے گا کہ شاید یہ سارا ٹارگیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر ہے. تو ہمیں پی ایم ایل این کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے وہ تمام لوگ جو جوڈیشری کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی اپنے ایکشن لینے چاہیے. اور ایک بات ہمیں بات دیکھیے, جوڈیشری کے فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ تنقید کر لیں, لیکن آپ اداروں کی کریڈیبلٹی کو, اداروں کو کا نیکسس جوڑنا, اداروں کے ججوں کے اوپر دھمکیاں دینا. اب یہ جو نحال ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے وہ جو آپ نے سنی ہوگی جو قسطیں انہوں نے اس میں جو ان کی تقریریں تھیں, جس انداز سے انہوں نے ججوں کو ان کی فیملیوں کو دھمکیاں دی تھی, یہ میرا خیال ہے کسی مہذب معاشرے میں ڈیموکریٹک کنٹری کے کانٹیکسٹ میں تو ممکن نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی حمایت کی جانی چاہیے. سو یہ اب ایک انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کو کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے, اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ آ جائے تو پھر یہ جوڈیشری بھی آزاد ہے اور ججز بھی آزاد ہے. اس کانٹرڈکشن سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ عدالتی فیصلے چاہے آپ کو اچھے لگے یا برے لگے, آپ کو ان کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی بھی شرنک ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول ہے اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے رول ہیں وہ آہستہ آہستہ شرنک ہوتے جائیں گے.
اچھا بھٹا صاحب, ایک پچھلے دنوں پاکستان میں ایک اصطلاح بہت استعمال ہوئی تھی جوڈیشل ایکٹیویزم کی, اگر آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں 17 از خود نوٹس لیے ہیں سپریم کورٹ نے, جتوئی والا کیس جو ہے، شاہ رخ جتوئی والا کیس، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ان کی بیل کینسل ہوئی اور وہ گرفتار ہوئے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھٹا صاحب لائن پر ہیں؟
اس سے نکلے اور جس دن ان کی بیل ہوئی تو وہ دن بذات خود پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت سخت دن تھا اور لوگوں کے اندر ایک زیادہ خوف پیدا ہو گیا. آج بھی جس وقت یہ کورٹ میں کیس لگا تو یہ میرے سے کوئی پچھلی سیٹ کے اوپر دو سیٹیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جہاں یہ بات آئی وکٹری کا نشان بنانے کی تو یہ شاہ رخ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی معصومیت سے یہ کہا کہ سائیں یہ بچپنا تھا میرا. اب آپ یہ دیکھیں، میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ ایک نان سیریس چیز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہوئی اور جیسے کہ یہ کوئی کیس سپریم کورٹ کے سامنے بھی کوئی ایسے ہی کوئی معاملہ چلا. مجھے بڑا عجیب سا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی بیہیویئر کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو آ رہے تھے کہ جب ان کو بیل آؤٹ کیا گیا اور وکٹری کے نشان بنائے جا رہے ہیں اور وہ چیزیں دکھائے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا یہ کریں کہ چلیں آپ نکل آئے تو خاموشی سے نکل آئے، تو اس قسم کی چیزیں جو دکھائی گئیں. دوسری بات، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ کیس کسی بھی لحاظ سے آرڈنری کیس کورٹ کا کیس نہیں بنتا تھا، اس لیے کہ اس پوائنٹ کو آلریڈی سندھ ہائی کورٹ ایک سال پہلے ڈیسائیڈ کر چکی اور ریجیکٹ کر چکی تھی ان کی پلی کہ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جو آرڈنری کیس میں آرڈنری کورٹ میں چلے. دیکھیں میں ایک فرق آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو عام لوگوں کو نہیں معلوم، آرڈنری کورٹ میں کیس چلنے کے دوران میں اگر کوئی آرڈنری ہو جس میں سیکشن 780 نہ لگتی ہو تو فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیس جو سیکشن 7 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آن دا کنٹریری اگر کوئی کیس آرڈنری جورسڈکشن کا ہو جو پاکستان پینل کورٹ کا ہو جو سیشن جج کے پاس چلتا ہے، اس کے اندر کسی بھی اسٹیج کے اوپر قتل کے کیس کے اندر جو ہے آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 98% جو کیسز جو کمپرومائز ہو رہے ہیں وہ دباؤ اور جبر سے ہوتے ہیں، اور اس میں شاید 2 یا 3% وہ ہیں جو کمپرومائز جو ہے نارمل ہو. یہ ہم اسلامک لا کا سہارا لیتے ہیں، اسلام میں وہ کمپرومائز ہے جو رضاکارانہ ہو. پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے گروپ انوالو ہو جاتے ہیں، وہ لواحقین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور سم ٹائم یہاں تک دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کمپرومائز نہ کیا تو باقی افراد کو مار دیا جائے گا. اب لوگ اس ڈر سے کہ باقی افراد کو بچانے کے لیے وہ مجبوراً اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہ کیس کمپرومائز ہوتے ہیں، اور اب پاکستان میں قتل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کے تصور سے بھی زیادہ پاکستان میں، کیونکہ جو انٹینشنل لوگ اور جو ہیں وہ جا کے بآسانی کسی کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے باقی فیملی کو ڈرا دھمکا کے اور سم ٹائم اس میں وہ پولیس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے شروع کر دیتے ہیں اس طریقے، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، اس کیس میں بیل ہونے کے بعد کراچی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہراسمنٹ پھیل گیا تھا اور لوگوں کو اب یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ اب جو بھی شخص چاہے آئے اور آنے کے بعد کرے، اور اس کے بعد جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ.
جی میں ذرا یہاں روکوں گا آپ کو. جی سلمان عابد صاحب، میں نے یہ بات تو بھٹا صاحب سے پوچھی تھی، یہ جو سو کالڈ جس کو کہا جاتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم، کیا اس سے ملک میں حالات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی یا یہ کہ یہ کچھ اوور پلے ہو رہا ہے؟
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سموتوں کا کانٹیکٹ ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہے، جب یہ جسٹس خان چودھری صاحب کے دور سے شروع ہوا اور اب یہ بہت زیادہ پاپولر اسٹانس بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ جوڈیشل ایکٹیویزم یا لوگوں کی بہت زیادہ توقعات جو ہے وہ عدلیہ کی طرف ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم کے مقابلے میں ایکچولی ہمارے یہاں گورنمنٹ کا ایکٹیویزم نظر آنا چاہیے یا پولیٹیکل ایکٹیویزم نظر آنا چاہیے. جب گورنمنٹ کی ڈلیوری اپنے ٹائملی ہو رہی ہوگی اور وہ ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہوں گے، لوگوں کو جسٹس مل رہا ہوگا، تو پھر جوڈیشری کے اوپر نہ لوگ توقع رکھیں گے اور نہ جوڈیشری اس طرح سے ایکٹیویزم کرے گی. اب جب جوڈیشری اس طرح سے ایکٹیویزم کرتی ہے تو لوگ
اچھا میرے خیال میں سلمان عابد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. ہم بھٹا صاحب آپ سے یہ میرے پاس بہت 30 سیکنڈ ہے، یہ بتائیے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا کیا اثر پڑے گا ملک کی معاشرے کے اوپر؟
دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے پاکستان جیسے اس میں اس لیے ضروری ہو گیا کہ پاکستان میں حکومت بنیادی طور کے اوپر بالکل ناکام ہو گئی ہے کسی قسم کا ایکشن لینے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مختارم آئی اور دوسرے کیسز آئے, حکومت کی طرف سے اسی وقت ایکشن ہوا جس وقت کہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر اسٹیپ ان کیا تھا, اور وہ اپلیکیشن بھی سو موٹو کی میری طرف سے فرسٹ ٹائم گئی تھی اور وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں. ویسے تو ہوتے تھے لیکن بیسک افتخار چودھری سب سے پہلے وہاں سے بگننگ ہوئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت سے کیسز کی لائن لگ گئی, اور ہر کیس میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت بالکل خاموش بیٹھ رہی تھی. جب تک سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لیتی, نہ یہ بندے کو گرفتار کر رہے ہوتے ہیں, نہ یہ کسی قسم کا ایکشن لے رہے ہوتے ہیں, اور بحالت مجبوری لوگوں کو پاکستان میں سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جب لوگ آتے ہیں لوگوں کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں سو موٹو جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے, اور لوگ سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ رلائے کرتے ہیں, اور جب لوگ یہ اور اس کے مقابلے میں سیریس ترین کیسز میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیس اسٹیپ ان نہیں کرتی, اگر اسٹیپ ان کرتی ہے تو مجرموں کو گرفتار نہیں کرتی, اگر مجرموں کو گرفتار کرتی ہے تو ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہے,
بلکہ میں جی
جو ہے وہ دباؤ میں ڈال دیے جاتے ہیں.
اچھا, میں اب میرے ساتھ اس وقت دو کالرس ہیں, میں ذرا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. طارق چغتائی صاحب ہیں چونیا سے. جی جناب طارق چغتائی صاحب.
جی السلام علیکم. میرا نا موٹا صاحب سے بینگ لا کے اسٹوڈنٹ کی ہونے کی وجہ سے ایک وارڈ کا فیصلہ وہ انتہائی خوشائن ہے کنٹیمپٹ کا. تو بھٹا صاحب سے سوال ہے, یہ جو پاکستان میں توہین عدالت کا قانون رائج الوقت چل رہا ہے, کیا اس پہ مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے ابھی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ تو بات یہاں تک پہنچ.
اچھا اب جی اب ان سے جواب لے لیں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے چغتائی صاحب. جی بھٹا صاحب جواب دیں گے آپ.
جی دیکھیں بات یہ ہے,
بہت مختصر پلیز.
بالکل بات یہ ہے کہ جو ہر چیز میں اچھائی کے کچھ پہلو ہوتے ہیں, اور ہونا اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو صورتحال جاری ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا اگر یہ سزائیں بڑھائی گئیں, تو اس میں سم ٹائم یہ بھی ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے وہ ججز جو ہیں خاص طور پہ ہائی کورٹس وغیرہ کے اندر وہ تھوڑا سا وکلا کے مقابلے میں ذرا اس کا پھر زیادہ استعمال کر جاتے ہیں. یہ چیز کیونکہ خطرناک ہے, لہٰذا جو آلریڈی قانون چل رہا ہے میرا خیال ہے سفیشینٹ ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ
اس کو مؤثر بنایا جائے,
جو ہے عمل کیا جائے.
اچھا, فتح محمد صاحب اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
سر, جی میرا بہت عام سوال ہے. میں نے ابھی پچھلے ماہ میں ایک پرچہ عدالت کے حکم سے درج کرایا 5552380, ایک ڈیڑھ ماہ تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے, اور الٹا میرے خلاف ابھی چند دن پہلے اسی پارٹی نے اغوا برائے توان کی درخواست اسی تھانہ میں اسی تفتیشی کے پاس دے دی ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے اوپر اتنا دباؤ ہے راج نامے کے لیے کہ میرے بچے ڈر کر گھر بھی چھوڑ جاتے ہیں, اب یہ عام آدمی انصاف کے لیے کہاں جائے؟
صحیح, شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور مرید خان صاحب میاں والی سے. جی مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب. دعوت خیر سے عرض کر رہا ہوں, یہ نیال ہاشمی صاحب کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ان کو وارننگ دینی چاہیے تھی, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ججز صاحب نے بھی بہت غلط فیصلہ دیا ہے, متنازع فیصلہ دیا ہے. بھٹو صاحب کی مثال سامنے ہے, اس لیے جو ہے نا یہ سو موٹر ایکشن لینا چاہیے ان کو, لیکن حکومتوں کو اداروں کو کام کرنا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا. اور جناب میں بہت شکر گزار ہوں ذوالفقار احمد بھٹو صاحب آپ کا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے افغان امبیسی کا اسلام آباد میں, اور ادھر افغانستان میں کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفارتخانے کے باہر لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے ان حملوں کے حوالے سے جو وہاں پر دہشت گردی کے ہوئے, اور جن کے بارے میں افغان آفیشل نے بتایا کہ اس نے ثبوت فراہم کر دیا ہے پاکستانی حکومت کو کہ جن لوگوں نے یہ حملے کیے وہ پاکستان میں بیس تھے. یہ رپورٹ اس کے بعد گفتگو کریں گے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے.
وزیر خارجہ خواجہ آصف نے جمعرات کو اسلام آباد میں کابل کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کی ایک مرتبہ پھر شدید مذمت کی.
کو تیسرا فریق آ کے ہمیں فسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم نے اس کو لڑنا ہے.
واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی افغانستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ معصوم ستنکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک شامل تھے. وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان وفد سے بات چیت سود مند رہی.
یہ ڈیلیگیشن کا یہاں پہ آنا بذات خود اس بات کا مظہر ہے کہ کابل اور اسلام آباد مل کے جو ہے اس مسئلے میں
کو ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گردی کی فورسز کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کی جا سکے۔
اعلیٰ افغان عہدیداروں نے پاکستان کا دورہ ایسے وقت کیا جب گزشتہ ہفتے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو مہلک حملے کیے گئے جن میں لگ بھگ 115 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر جمعرات کو کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان عہدیداروں نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں سے متعلق شواہد پاکستان کے حوالے کیے کہ ان حملوں میں پاکستان میں موجود دہشت گرد ملوث تھے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک بشمول افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہاں، بریکٹ اسد مزید صاحب، پہلے تو میں معذرت کروں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا بعض ٹیلی فون لائنوں کی خرابی کی وجہ سے۔ دوسرے، آپ نے یہ رپورٹ سنی ہے، ابھی بتائیے کہ یہ اس وقت جو وزیر خارجہ نے افغان امبیسی کا دورہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی مثبت نتائج نکلیں گے؟
جی، یقینی طور پر جب آنا جانا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے اور کچھ حقائق اور کچھ جو چیز ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں، تو فیس ٹو فیس ٹاکس میں ضرور مطلب ہے کہ گلے شکوے کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے خواجہ صاحب آصف صاحب گئے ہیں اور ان کے امبیسی میں آج یہ ٹریک ٹو کا ایک اجلاس بھی تھا جس میں افغان سفیر زاخل وال صاحب بھی موجود تھے، اور اس نے بھی اپریشیٹ کیا کہ ہماری جو بات چیت تھی، جو وقت آیا ہوا تھا، وہ کافی پازیٹیو تھی اور ہم کافی پر امید ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن جو ہے یا انٹیلیجنس کا تبادلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات چیت تھی یا آنا تھا، تو یہ ایک پازیٹیو نوٹ پر تھا اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری رہنا چاہیے، اور اب پاکستان کا بھی ایک وقت افغانستان کا دورہ کر رہا ہے، دو تین دن میں کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے، تو واقعی یہ حملے بلے شدید تھے اور اس میں معصوم جانیں بھی گئی، جس پر افسوس بھی ہے اور پاکستان نے ایکسٹینڈ بھی کیا ہے، لیکن دوسری طرف پر یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے نومبر میں تقریباً 27 اقانی نیٹورک کے بندے کو افغان حکومت کے حوالے کیے تھے، تو اس بارے میں جب داخل وال سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، اور نہ میرے اس بارے میں مجھے کوئی نہ اپنے حکومت نے نہ پاکستان حکومت نے آگاہ کیا ہے۔ تو اگر اس قسم کے میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ درپردہ بھی کچھ کوآپریشن چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک مثبت بات ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہاں تک موجودہ اس جو 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 حملے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ افغان حکومت پر بھی انتظاری بڑا دباؤ تھا، اور ساتھ ساتھ امریکہ نے جو پالیسی دی تھی اس پالیسی پر بھی کافی ایک قسم کا نیگیٹو اثر پڑنے لگا، اس لیے کہ ٹرمپ نے جس طریقے سے دھمکی دی تھی اور پھر بعد میں بھی بتایا کہ بات چیت نہیں کریں گے، اور ابھی ریسنٹلی جو ابھی اس نے بتا دیا، اپنے فورسز کو اجازت دی ہے کہ کمانڈو ایکشن یا جو سٹنگ آپریشن ہے، اس قسم کے حملے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں اپنے کمانڈر کو ریسورس بھی دیا ہے اور اجازت بھی دی ہے۔
اچھا،
تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی جی،
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان اپنی سے کوششیں کر رہا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ بھی کوششیں کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں بیس تھے، جبکہ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے، پھر وہاں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، پبلک کے لیول کے اوپر یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جو پبلک پرسپشن ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان عیسائی وغیرہ انوالو ہو یا نہ ہو، لیکن حملہ شروع ہونے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے ہے، اور کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ بڑا بائسڈ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں تاثر یہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دشمنی جیسی کیفیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حقائق ہوتے نہیں ہے، انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں NDS وغیرہ یا ان کے باقی جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر اور پھر کابل کے اس میں دھماکہ ہو جاتا ہے تو دباؤ طور پر آ جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر ایک کسی مطلب ہے کہ بہانہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں پلان ہوئے اور حقانی نیٹ ورک نے کیے ہیں۔ اور جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا پرسپشن بہتر بنانے میں پاکستان کے ایک تو یہ ٹریک ٹو جو ہے، دوسرا پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے، تیسرا میرے خیال میں کہ زیادہ تعلقات میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں اور یہ بلیم گیم وغیرہ اس سے گریز کیا جائے، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو. اور اگلی بات یہ کہ تم معلومات کا تبادلہ ہو، جس طرح پہلے سے جب بھی پاکستان کے اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا تو پھر ہمارے آئی ایس آئی چیف اور ان کے این ڈی ایس کے چیف، ان کے درمیان ایک میو بھی ہوا تھا اور کہ جس کے ساتھ معلومات کا باقاعدہ تبادلہ ہوگا. میرے خیال میں اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرانا چاہیے تاکہ وہ ہاٹ لائن تو پہلے سے موجود ہے لیکن پھر بھی یہ پیشگی اطلاعات جو ہے یا ایک دوسرے کو بتانا جو ہے یا غم افسوس جو کرنا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو بھی افغان سائڈ پر بھی زیادہ مؤثر لانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کچھ میئر ہے کہ بہتر ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو بات چیت کا راستہ ہے، پاکستان کا جو سٹینڈ ہے
جی،
کہ افغانستان مسئلے کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ممکن ہے، جنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے.
اچھا،
اور جو پاکستان نے ابھی جو ریسنٹلی کچھ افغان طالبان کو ہوسٹ کیا تھا اور کچھ افغان لوگوں سے بھی ان کی ملاقات کروائی تھی، اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی ہوئی تھی، تو میرے خیال میں اس پروسیس کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
صحیح
کہ حملے ہو رہے
ہیں. اچھا جی، ایک بات جی اور بتائیے مجھے کہ پاکستان میں جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی جو مدت تھی ان کے ریپیٹریشن کے لیے، وہ 31 جنوری کو ختم ہو رہی تھی، پاکستان نے پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے، اس کا کیا اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا تعلقات کے اوپر؟
یقینی طور پر، کیونکہ یہ تو افغانستان کے شہری ہے اور تقریباً 36-37 سال سے ادھر ہے، اس میں سے تقریباً 80% ایسے ہیں جو کہ ادھر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ادھر سکولوں میں، ادھر علاج، ادھر ان کے کاروبار، ادھر ان کا رہنا سہنا، ادھر ان کے شادیاں وغیرہ. تو یقیناً یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہیومینیٹیرین طور پر اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور ڈیل بھی کرنا چاہیے. اور پاکستان وقتاً فوقتاً یہ چھٹا مطلب ڈیڈ لائن تھا جو کہ گزر گیا، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ انسانی پہلو ہے. اور پاکستان میرے خیال میں کہ اس لحاظ سے ایک مورل ایڈوانٹیج پر ہے افغانستان کے مقابلے میں کہ آپ کے اتنے شہریوں کو تقریباً 25-30 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں ان کو پناہ دیا ہوا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، ان کا لک آفٹر کر رہا ہے، اور وہ افغانستان کے ایک قسم کے سفیر ہیں، اسی طرح پاکستان کے بھی سفیر ہیں، ایک قسم کے شہری ہیں.
اچھا،
تو میرے خیال میں اس بارے میں بھی دونوں ملکوں کو زیادہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اور یو این کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے.
اچھا ایک بات بریگیڈیئر صاحب، اور ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے اسی حوالے سے، ایک سوال ہے کہ جو تشدد ہوا ہے کابل میں گزشتہ دنوں میں، 3-4 بڑے حملے ہوئے وہاں پر دہشت گردوں کے، اس میں سے 2 حملوں کے لیے تو طالبان نے کلیم کیا، ایک کے لیے ISIS نے کیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد کے لیے طالبان اور ISIS کے درمیان کوئی مقابلہ ہو رہا ہے؟
تو دونوں ضروری ہے، سپیس تو گین کر رہے ہیں کہ ISIS کا بھی کافی فٹ پرنٹ سب افغانستان میں پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے حملوں کے وہ دعوے کرتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کافی حملے انہوں نے کیے ہیں. جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو یہ ایک کاؤنٹر کے طور پر میرے خیال میں کہ افغان حکومت نے یا سیکیورٹی فورسز نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ یہی سب کہ لوہے کو لوہے سے کاٹیں گے، یہ طالبان کے ساتھ لڑیں گے. لیکن بعد میں یوں ہوا کہ شاید ان کو زیادہ سپیس نہیں ملے گا، لیکن ان کو سپیس مل گیا اور اس سپیس کی وجہ سے ابھی وہ اس قسم کے حملے کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ افغان حکومت کو بھی طالبان کے ساتھ جو امن کا رستہ ہے اس کو اگر تیزی سے اور نیک نیتی سے پرسو کرے، اور اسی طرح طالبان اگر تیار ہو جائے بات چیت کے لیے، تو پھر داعش کے لیے زیادہ پنپنا یا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک دشمن طالبان ہوگا، دوسرا دشمن ان کا افغان حکومت ہوگا، اور تیسرا ان کے لیے ریکروٹمنٹ ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ بڑے مسئلے کو زیادہ پیسفل طریقے سے کرنا چاہیے، اور جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو وہ تو ایک عالمی سوچ رکھتا ہے, اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل سٹیکس ان کے نہیں ہیں افغانستان میں, تو ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ملٹریلی یا بندوق کے ذریعے ان کے ساتھ تو ڈیل کرنا ہوگا, یا وہ پھر خود فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے اگر افغانستان اور طالبان کے درمیان بات چیت, امن کی جو بات چیت ہے وہ کچھ کامیاب ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ.
ان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان پر خود بخود زمین تنگ ہو جائے گی, اس لیے کہ ان کے لیے رہنے کے لیے یا ان کو سپیس دینے کے لیے, پناہ دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا, کیونکہ پھر امن کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستانی نیشنلز کے فورن بینک اکاؤنٹس کے بارے میں از خود نوٹس دیا ہے. ہمارے ساتھ دو ماہرین ہوں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ سیف الملوک صاحب لا ایکسپرٹ ہیں اور بیرسٹر امجد ملک صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن پہلے یہ رپورٹ.
پاکستان کی چیف جسٹس ثاقب نثار نے پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس کے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے اس بارے میں محصولات کے وفاقی ادارے اور اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر لی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ نوٹس ان خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد لیا جن میں بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک اثاثے رکھنے والے پاکستانی شہریوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی رقوم کو بیرون ملک منتقل کیا. جمعرات کو اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے محصولات کے وفاقی ادارے ایف بی آر, اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے اس معاملے پر ایک تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا کہا. سپریم کورٹ نے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز میں سامنے آنے والے پاکستانی شہریوں کے بارے میں اب تک کی گئی کارروائی سے عدالت کو آگاہ کریں. چیف جسٹس نے وزارت خارجہ اور اسٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ ان مفاہمت کی یادداشتوں اور مجوزہ سمجھوتوں کے بارے میں بھی عدالت کو آگاہ کریں جو بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کو ملک میں واپس لانے کے لیے دیگر ملکوں سے طے کیے جانے ہیں.
سیف الملوک صاحب, یہ جو از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ نے, اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس کو لیگل ٹرمز میں دیکھیں؟
اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پبلک آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں, منسٹر ہیں, ایم این اے ہیں, یا سول سروس میں ہیں, یا جج ہیں, انہوں نے ان کو قانوناً یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے ہر قسم کے ساسہ جاج ہر سال ڈکلیئر کریں گے. اور ابھی چونکہ پاناما کیس میں آیا کہ ہمارے سابق پرائم منسٹر نے اور بہت سے لوگوں نے ایسے ان کے ساسہ جات باہر کے ملکوں میں ثابت ہو گئے جن کی وجہ سے سابق پرائم منسٹر بھی نااہل ہوئے, تو یہ اسی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ ہمارے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے جو کہتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہیں ان کو کلین اور نیٹ ہونا چاہیے. اور یہ اسی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر بندہ جس کے باہر اکاؤنٹس ہیں جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں, تو وہ چونکہ اوفینس ہے اس لیے اس کی ساری رپورٹس مانگی ہیں. اس میں منی لانڈرنگ جو ہے وہ بھی ایک مین ایشو ہے کہ باہر اکاؤنٹس میں رکھنے میں منی لانڈرنگ کی جاتی ہے, اور وہ بھی ابھی پاکستانی قوانین کے مطابق اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی ایک جرم, بہت بڑا جرم کہلا رہا ہے منی لانڈرنگ. تو اس بیک گراؤنڈ میں چیف جسٹس نے انڈر آرٹیکل 187 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر یا ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کوئی بھی اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے.
اچھا,
اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے میرے خیال میں جاری.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا سیف الملک صاحب. بیرسٹر امجد ملک صاحب یہ بتائیے کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس حوالے سے ان کے پیش نظر کیا, پاکستان یا کوئی بھی حکومت کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کے بیرون ملک اثاثوں پر پابندی لگا سکتا ہے, ان کو چیک کر سکتا ہے, ایسے کوئی قوانین ہیں بین الاقوامی سطح پر؟
دراصل یہ کریٹیسزم ہو رہا ہے کہ جو پاناما کے سلسلے میں کاروائی ہوئی ہے 184 کے تحت, اس کو یہ میرا خیال آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر سینکڑوں لوگوں کے باہر موجود تھے اثاثے اور قوانین اور ان کے بینک اکاؤنٹس تھے, تو سنگل آؤٹ کیوں کر کے اس طرح کی کوالیفیکیشن یا ڈس کوالیفیکیشن کی گئی ہے؟ تو میرے خیال میں اس پریشر کو ڈیزالو کرنے کے لیے انہوں نے پھر اب یہ سارا ہی سب کے اوپر یہ کیا ہے کہ یہ بلینکٹ ایک پالیسی بنا کے کہ جی آپ اس کو سب کو ہی ڈیل کریں, تو یہ پہلے ہی ویسے سب کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. بین الاقوامی طور پہ اگر پاکستان کے شہری کسی کرائم کے ذریعے پیسہ بنا کے ملک سے باہر اثاثے بناتے ہیں تو یہ نئے باڈی نمس کی زد میں آتے ہیں, ویسے ہی آتے ہیں, اس کے لیے سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے احکامات کی. وہ نیب کو ویسے ہی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ایف بی آر کو ویسے ہی ان کے اوپر یا ایف آئی اے کو ویسے ہی کام کرنا چاہیے جیسے آلموسٹ خود مشینری کام کرتی ہے, چاہے وہ جج ہوں, جنرل ہوں, بیوروکریسی ہو, کوئی بھی ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریٹرک اور ہے, دیکھنے میں ہمیں جب دیکھتے ہیں پریکٹیکلی چیزیں نظر ڈفرینٹ آتی ہیں. پاکستان میں یہ پچھلے 70 سالوں سے یہ کہانی چل رہی ہے. میرے خیال میں کرپشن کی خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششیں جو ہیں ناکافی ہیں, پارلیمان نے اس کے اوپر میننگ فل ایکسرسائز نہیں کی. نیب ایک آرڈیننس کے ذریعے چل رہا ہے, اس کے اوپر پراپر ایک ایکسرسائز ہونی چاہیے تھی تاکہ تمام ادارے اپنا اپنا احتساب بھی کریں اور ایک ایسا مشترکہ باڈی بھی ہو جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. وہ ہم پاکستان میں ایسا کرنے میں ناکام رہے, بجائے ایک ایکسٹریم لیول کی کئی دفعہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ تو کیا جاتا ہے لیکن یہ روٹ کاز تک پہنچتا نہیں ہے, جس سے کرپشن, برائبری, نیپوٹزم اور اس طرح کے معاملے کے ذریعے گھوس منی یا کمیشن یا اس طرح کے پبلک اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ال گاٹن منی ہے اس کے اوپر پراپرلی ہاتھ ڈالا جا سکے. میوچل اسسٹنس کے کئی معاہدے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں کئی دفعہ آتا ہے کہ بلینز آف ڈالرز آف منی پاکستان کی پڑی ہے اکاؤنٹس میں, یہ تب ہاتھ ڈالیں گے جب تک وہ پیسے نکال کے لوگ لے جائیں گے. اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کرتی ہیں. میرے خیال میں پارلیمان کو سیریسلی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک میننگ فل اینڈ پرپز فل ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور بلکہ اگلے الیکشن کے بعد پہلے ہی سیشن میں یہ کرنی چاہیے پہلے 3 مہینوں میں کہ پاکستان سے باہر کسی کا بھی 1 روپیہ بھی کوئی غلط جال سازی سے, دھوکے سے یا ال گاٹن منی نہ لے کے جا سکے. اب اس میں سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کو نکال دیں, یہ وہ لوگ ہیں 9 ملین لوگ جو بالکل صبح شام محنت مزدوری کر کے اپنا پیسہ کماتے ہیں, اپنے اثاثے بناتے ہیں اور ملک میں خدمت کرتے ہیں اور ملک میں بیچتے ہیں. یہ بات صرف ان کی ہو رہی ہے جو بلین کماتے ہیں, تنخواہیں ان کی 1-1.5 لاکھ 2-2 لاکھ روپے ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اگر کاروائی ڈال دی ہے تو یہ ایک جج تک نہیں محدود رہنا چاہیے, یہ پارلیمان کے ذریعے سرکار اس کے اوپر کاروائی کرے, سرکار اس کے اوپر نظر رکھے کہ کوئی جج, کوئی جنرل, کوئی بیوروکریٹ, کوئی سپاہی, کوئی پولیس افسر کیوں لاکھوں ملین ڈالر کے اثاثے باہر بنا کے بیٹھا ہے, یا کوئی سیاستدار کیوں بنا کے بیٹھا ہے اور کس طرح وہ اثاثے بنے ہیں؟ اس کے لیے یہ 184 کے نوٹسز کافی نہیں ہوں گے.
اچھا بیرسٹر احمد ملک, ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہر کام سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے ذریعے ہو رہا ہے, کیا یہ پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے ایک سیٹ بیک نہیں ہے؟
یہ بہت زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ ایک سسٹم جو چل رہا ہے, اب آپ زینب کے واقعے کی مثال لے لیں کہ ایک مرڈر ہوا ہے اور اس کے اوپر 19 سوو موٹو, ہر ایک نے اس کے اوپر اپنا سوو موٹو لے لیا ہے سپریم کورٹ کے علاوہ بھی. اس طرح آپ کا جو چلتا نظام ہے سارا رک جاتا ہے اور اس سے آپ کا پورا جو پہیا ہے اسٹیٹ کا یا ریاستی پہیے ہیں مشینری کے, وہ بالکل ڈیزالو ہو جاتے ہیں کہ ایک آئی جی کہاں کہاں جا کے رپورٹ پیش کرے, سینٹ میں پیش کرے, چیف منسٹر کو پیش کرے, ہائی کورٹ پیش کرے, سپریم کورٹ پیش کرے. باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا, پولیس پولیسنگ کرتی ہے, پولیس کے جو اوپر کے رہنما ہے لکھ کے رپورٹ دے دیتے ہیں اگر ادھر ادھر بتانا ہو, لیکن اس طرح دھکے نہیں کھاتے پھرتے ہر جگہ. یہ ہم ایک نیا پیرلل ایگزیکٹو کا نظام لے آتے ہیں, اس کے اوپر رپورٹ ہو کے چیف جسٹس کو لوکل جو صوبائی چیف جسٹس ہے اس کو ایک رپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں, سپروائز کر لیں, جگر آپ نے وہیں عدالت لگا دینی ہے اس کیس کے اوپر تو ٹرائل نہیں ہو سکتا پھر, کیونکہ ٹرائل دو سال بعد ہونا ہوتا ہے تو اس وقت تک اتنی زیادہ بیشنگ ہو چکی ہوتی ہے اس ایشو کی, اس میٹر کی, تو وہ اصل مسئلہ مدعا ڈیزالو ہو جاتا ہے, کہیں ڈوئل نیشنلٹی کا مسئلہ ہو, منی لانڈرنگ ہو, باقی سیاسی کیس ہو, باقی یہ جعلی ڈگریوں کا کیس ہو, باقی یہ گرافٹ کی یا نیپوٹیزم کی یا جعلی اپوائنٹمنٹ کی یا پولیٹیکل موٹیویٹڈ اپوائنٹمنٹ کی, آپ بیشتر سیکنڈ اسکینڈل دیکھ لیں, نکال کے دیکھ لیں آپ, جن کے اوپر سو موٹو ہوا ہے وہ میڈیا میں 15-20 دن تو بہت خوب چلا ہے, لیکن جب ٹرائل کی باری آئی ہے وہ اتنا گھس چکا ہوتا ہے معاملہ کہ ٹرائل جو کہ سلو پروسیجر ہوتا ہے جس میں پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اور ملکی مشینریاں کام کرتی ہیں وہ بالکل فیل فیزل آؤٹ ہو جاتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے بھی اور اعلیٰ اکابرین سے بھی کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو خدارا مضبوط کریں تاکہ آپ کا 6 مہینے میں چھوٹی عدالتوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں 6 مہینے میں 3 پیشیوں میں ٹرائل ختم ہو تاکہ آپ کم از کم کنوکشن ریٹ بڑھا سکے, تاکہ آپ کم از کم سول ڈسپیوٹ کو ختم کرنے والی میڈیٹری عدالتیں پیدا کر سکیں تاکہ سول نظام کرمنل نظام آپ کا پیروں پہ آ سکے. ابھی اگر چیف جسٹس ہر چیز پہ نوٹس لیں گے تو وہاں پہ کرمنل ٹرائل تو ہو نہیں سکے گے, بیشنگ ہوگی آفیسر کی اور بعد میں معاملہ داخل دفتر ہو جائے گا, جو کہ ملک کے لیے اس سے بڑی افسوسناک بات ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب کا زمانہ دیکھا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے کام آیا, لیکن اب ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے عوام کی امنگیں عوام کی خواہشات ایک آرٹیفیشل لیول پہ ہائپ کریٹ کر رہا ہے, جس کا جب یہ گریں گی تو بہت نقصان ہوگا, اس وقت تک
پولیٹیکل ڈیمیج ہو چکا ہوگا. اچھا سیف الملوک صاحب ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ یہ جو سوم موٹو لیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے اب یہ معاملہ؟
پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو بیرسٹر صاحب نے شاید نیب آرڈیننس کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا نا آرڈیننس پہ کام چل رہا ہے.
جی
نیب آرڈیننس 99 کو آئین میں تحفظ دے دیا تھا پارلیمنٹ میں, اس لیے پارلیمنٹ کا لا ہے.
اچھا
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی جی چیف ہائی سپریم کورٹ یہ کرتی رہے گی, تو اس میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کاروبار کا نام ہے, لوگ اس لیے سیاست کرتے ہیں کہ ان کا مال
نہیں. مجھے میرا سوال یہ ہے سیف الملک صاحب کہ یہ اب آپ اس کیس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
میں کون سے اس کیس کو جو نوٹس لیا؟
جی ہاں جو اس کو نوٹس لیا. جی
اس کا صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سرکاری ملازم نے افسر نے یا کسی وزیر نے ایم این اے نے اپنے اکاؤنٹس باہر رکھے, یہ عام آدمی کے اکاؤنٹس کے لیے یہ نہیں ہے.
اچھا
جنہوں نے اس ملک سے رشوت سے یا لوٹ مار سے یا کمیشنوں سے مال کما کے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے.
اچھا صحیح,
وہ اگر ثابت ہو جائیں گے تو ان کا پھر ٹرائل ہوگا, یہ پھر جیلوں میں جائیں گے اور کرپشن پاکستان میں جو ہے.
میں آپ دونوں سے درخواست کروں, میرے ساتھ رہے, میرے ساتھ کچھ کالرس ہیں دو, میں ان سے شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں.
پلیز
ایک تو انعام اللہ صاحب ہیں لکی مروہ سے. جی انعام اللہ صاحب فرمائیے.
جعفری صاحب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, یہ دہشت گرد سے بھی بڑا مسئلہ ہے, اس کا علاج جعفری قانون بنانا ہے کہ جو آدمی کرپشن کرے گا ان کو چوکوں چوراہوں پر لٹکایا جائے تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. تھینک یو.
اچھا ایک ہے حبیب حسن صاحب راولہ کوٹ سے. جی حبیب حسن صاحب.
جی السلام علیکم, میں راولہ کوٹ سے سید عبیب حسین سے ایڈوکیٹ بول رہا ہوں.
جی
پاکستان میں قطعی طور پہ کوئی قانون رائے نہیں ہے. جو آدمی گاڑی میں بیٹھ کے کشمیر سے بول رہا ہوں, آپ بات کا یقین کریں کہ اگر ہم گاڑی پہ بیٹھ کے راول پنڈی جاتے ہیں تو گھر میں دعا کرا کے جاتے ہیں کہ میں شاید زندہ واپس نہیں آؤں. کوئی قانون ہے ہی نہیں, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی عدالت.
اچھا آپ کا ہمارے پینلسٹ سے تو کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا ہمارے پینلسٹ سے؟ اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی.
آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی, ان کو ذرا سمجھا.
جی نہیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, ٹیلی فون لائنیں آج بہت خراب ہیں. بہت شکریہ سیف الملک صاحب اور بیرسٹر امجد ملک صاحب، آپ دونوں صاحبان کا یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا جس پر آپ دونوں صاحبان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں،
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر۔
اور ویلکم بیک۔ آپ نے خبروں میں بھی یہ سنا ہے کہ کے پی میں ایک شخص کو توہین مذہب کے الزام میں سزائے عمر قید دی گئی ہے۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر مہندی حسن صاحب جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، کہ اس سلسلے میں ان کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی، اس کو سن لیتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے توہین مذہب کے الزام میں عمر قید اور 3,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ چترال شہر کی نواحی گاؤں دنین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص محمد امین کو 2 مئی 2017 کو مقامی لوگوں کی شکایت پر چترال پولیس نے قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بعد میں ملزم کے خلاف توہین مذہب کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تفتیش کی تکمیل پر ملزم محمد امین کے خلاف سوات کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت جاری تھی، جس کی تکمیل پر بدھ کو عدالت کے جج محمد عارف خان نے ملزم کو عمر قید اور 3,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی، اور ملزم نے از خود اپنی صفائی میں استغاثہ اور گواہوں سے جرح کی تھی۔ سرکاری وکیل کے مطابق دوران سماعت ملزم نے مدعی پر، جو گاؤں کی کمیٹی کے سربراہ بھی ہے، بدنیتی کے الزامات لگائے تھے، لیکن ملزم ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس مقدمے میں کوئی وکیل صفائی نہیں تھا اور ملزم نے خود اپنی صفائی میں عدالت کی روبرو دلائل دیے تھے۔ اور
یہ بتائیے ڈاکٹر مہندی حسن صاحب کے حقوق انسانی کمیشن جو ہے، جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کا اس قسم کی سزاؤں کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب
ہلو
جی، فرمائیے
جی
ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس قسم کی سزائیں توہین جی، آپ کی کیا موقف ہے آپ کی تنظیم کا اس بارے میں؟
بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بلیس فیمی کا لا ہے، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ضرورت ہے چاہیے تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے کسی کو، تو وہ اس قانون کے تحت، بلیس فیمی کے تحت اس پہ کیس کر دیتا ہے، اور یہ اتنا پھر حساس معاملہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا اور بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ٹریجڈی کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی یا پولیس اسٹیشن میں یا حوالات میں وہ قتل ہو گیا جس پہ الزام تھا بلیس فیمی کا۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ اس بات کا رضا کرتے ہیں کہ قانون کو اس شکل میں پیش کیا جائے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔
جی، مگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوانین کو کہیں پر بھی، کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں مس یوز تو کیا جا سکتا ہے، آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی ضرورت ہے؟
نہیں، دیکھیے میں تو بہت اچھے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے غلام تھے تو اس وقت کوئی ایسا قانون نہیں تھا، اور پورا پورے 100 سال کی غلامی کے دور میں صرف ایک ہائی پروفائل کیس ہوا تھا اور کوئی کیس جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا, لیکن بلیس رہنی کا. اب جب سے یہ قانون بنا ہے پاکستان میں, یہاں 1100 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں بلیس رہنی کے, تو کیا پہلے لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے جس پہ بلیس رہنی کا الزام رکھ سکے اور اب کرنے لگے؟ یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قانون کو آپ کے خیال میں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بنایا جائے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے, تو اس کا طریقہ کار بھی تو کوئی سجیسٹ کریں کہ کس طرح سے. یہ تو انسان ہے, انسان غلطیاں بھی کرتا ہے, جان بوجھ کو بھی کرتا ہے, مس یوز کرنے کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اس کو فول پروف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کو امپلیمنٹ کرتے وقت یہ پتا ہو کہ جس پہ الزام لگایا گیا ہے
جی,
اس کے لیے کوئی ایویڈینس ایسی طلب کی جائے
جی
جو قابل اعتبار ہو.
صحیح.
یہ نہیں جس نے کیس کیا اس نے کہہ دیا کہ اس نے میرے سامنے یہ کام کیا تو آپ اس کو گرفتار کر لیں, تو معاملہ کیونکہ بہت حساس ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے کچھ کالرس ہیں, ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں. یہ میاں محمد اکرم صاحب ہیں اٹک سے. جی فرمائیے.
میں میاں محمد اکرم اٹک شاہ سر کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
بات یہ ہے کہ میں جی اسم صاحب کے دلائل سے بالکل میں متفق نہیں ہوں, ان کے دلائل سب کے سب غلط ہیں. یہ وجہ نہیں کہ اس وقت یہ نہیں تھا اور اب پیدا ہوگا. اب یہ جو لوگوں کی لیٹرین میں سے یہ ورق نکلے ہیں, وہ کیسے نکلے ہیں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم اس قرآن کو مانتے نہیں, اس قرآن کو.
دیکھیں, میں یہاں پر فرقہ واری پہ بات نہیں کروں گا. نہیں, یہ فرقے کی بات نہ کریں یہاں پر کسی کی.
فرقے کی بات نہیں کریں.
یہ بالکل نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر مہندر صاحب, آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟
جی نہیں, میں اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دیا. ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنے خیالات رکھنے کا.
جی
یہ صاحب جو سوال کر رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے,
جی
ان کو بھی حق حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے اپنے خیالات ہیں.
صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, اور میاں محمد اکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. اب ہم گفتگو کریں گے, اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو شامی پناہ گزین ہیں وہ انتہائی قسمہ پرستی کے عالم میں,
قرآن کو بھی
جی انتہائی قسمہ پرستی کے عالم میں اس وقت تو لبنان کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. بارش ہے, سردی ہے. اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے جو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ترجمان ہیں یورپ کے لیے, بابر بلوچ صاحب. جب ان سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا وہ کیا اس سلسلے میں ان کی تنظیم کیا کر رہی ہے, تو بابر بلوچ صاحب نے بتایا.
اس وقت جو سیریا کے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں اس وقت تقریباً 5.3 ملین مہاجرین ہیں جو شام سے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں, اور ان میں سب سے بڑی تعداد ترکی میں, لبنان میں, جارڈن اور باقی جو ارد گرد کے سیریا کے ممالک ہیں. تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا بندوبست کریں کہ, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو سیریا کے جو حالات ہیں پچھلے کئی سالوں سے کشیدہ ہیں, اور اب بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ حالات سنبھلیں اور یہ 5 ملین کے قریب مہاجرین واپس اپنے گھروں کو جائیں. تو اس وقت تو یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ یہ ہیں ان کی وہاں پہ دادرسی اور مدد کی جائے.
اچھا, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لبنان میں پناہ گزینوں کے بارے میں جو ان کے تنظیم کام کر رہی ہے, کتنی رقم کی اپیل کی گئی ہے, تو بابر بلوچ کا جواب تھا.
بالکل لبنان جیسی چھوٹی آبادی کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ شامی مہاجرین کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. ابھی حال ہی میں یونیکسیار نے جو باقی اقوام متحدہ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک سروے کیا اور شامی مہاجرین کے لحاظ سے وہاں پہ, اور جو دیکھنے میں آیا جو اعداد شمار سامنے آئے اس کے مطابق جو سیرین مہاجرین ہیں لبنان میں ان کی حالت اور ابتر ہوتی جا رہی ہے. وہ غربت ہے, بچے اسکول سے باہر ہیں, دن میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آن ایوریج ان کو 2 سے 3-4 ڈالر وہ کما سکتے ہیں اور اس پہ ان کو اپنے جو پورے خاندان ہیں اس کو چلانا ہے, تو صورتحال کافی مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈنگ کی اپیل ہم نے پچھلے سال کی تھی 4.8 بلین کے لیے جو شامی مہاجرین ہیں ان کے لیے, اس میں سے ہمیں آدھے پیسے ملے, تو بہت مشکل ہے ان سب کو سنبھالنا, کیونکہ جن کمیونٹیز میں یہ مہاجرین رہتے ہیں وہاں ان کی حالت بھی بہت بہتر نہیں ہے. تو جب تک وسائل ہاتھ میں نہیں ہوں گے اور جب تک ان کی حالت بہتر نہیں بنائے جاتے تو ان لوگوں کے لیے مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے, آسانی کی طرف کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اس وقت اپیل کی گئی تھی اداروں کے ساتھ مل کے, وہ 4.8 بلین کے قریب درکار تھے جس میں سے پچھلے سال 50% ہی ہاتھ آئے. اس دفعہ بھی ایک اپیل کی تیاری میں اس وقت لگے ہوئے ہیں اس سال کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو ادارہ ہے UNHCR ہے, ہم تو ہر سال جو اپنا کام ہے وہ خالی جیب ہی شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے ڈونیشنز اور چندے پہ مہاجرین کی مدد اور داد رسی کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان ریفیوجیز کے لیے مدد سامنے آئے. ممالک ہیں, افراد ہیں, ادارے ہیں, ان سب کی مدد کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان کو سردی سے بچایا جا سکے, بچوں کو اسکول بھیجا جا سکے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے, صحت اور باقی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے.
اس وقت ہمارے ساتھ منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے. منظر صاحب, یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی جو حالت ہے اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت کم رہ گیا.
جی, اگر ہم دیکھیں اس کا مواصلہ ہم کر سکتے ہیں جو افغان ریفیوجیز جب انیشلی جو وار 1979 کی ہوئی تھی تو بہت سے ملکوں نے بہت سے پلیجز کیے تھے. اس وقت یہ تھا کہ جو پلیج کرتے تھے تو وہ اس کو فلفل بھی کرتے تھے اور بعد میں پیسے دے دیے جاتے تھے. آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ نکل پڑا کہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے, کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر پلیج کر دیتے ہیں بہت سے ملک اور پیسے دیتے نہیں ہیں. وداؤٹ منی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے ملک ہیں جو اس کو سراؤنڈ کر رہے ہیں, سیریا کو اور جس طرح لبنان ہو گیا, ترکی ہو گیا, جارڈن ہو گیا, ان لوگوں کے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنے ریفیوجیز کو وہ سسٹین زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے اور ان کی اکانومیز پہ کافی ڈائیورس افیکٹ پڑتا ہے. ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز ابھی تک ہیں اور اس جو پیسے ملنے چاہیے پاکستان کو وہ اس حد تک پیسے مل نہیں پاتے, جس کی وجہ سے بہت سارا جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ یورپ کو وہ گیپ فل اپ کرنا پڑے گا جہاں پر کہ اور جگہوں پہ پلیجز نہیں ہو رہے, لیکن یورپ میں بھی حالات جو ہیں اس وقت اکانومی کے اتنے بہت اچھے نہیں نظر آتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی تھوڑی دیر کے لیے اگلے 1-1.5 سال تک اسی طرح کی سچویشن چلے گی.
تو کم سے کم یہ ونٹر بہت بھاری گزرے گا ان کے اوپر.
جی, بہت زیادہ کافی مشکل ہے اور زیادہ تر یہ ہوا کہ عرب کنٹریز ہیں کیونکہ ان کو وہ زیادہ پریشر اپ کرنا چاہ رہے ہیں سیرین گورنمنٹ کے اوپر, تو انہوں نے بہت سے ملکوں نے ان کو جو فنڈنگ ہے وہ روک دی ہے تاکہ یہ ریفیوجیز واپس ایک دم سے جائیں گے تو جو سیریا کی اکانومی ہے اس پہ پریشر پڑے گا. تو پھر اب جو کرنے کے لیے پھر رشیا کو اور ایران کو پیسے دینے پڑیں گے اور ان ملکوں کی اپنی بھی اکانومیز اتنی اچھی نہیں ہے کہ دو ملک اتنی بڑی جو فوج ہے اس کو اتنے زیادہ ریفیوجیز ان کو فلفل کر سکیں.
نیڈس کو بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجمیر گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے۔